السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے سننے والوں کی کالز لیتے ہیں، وہ ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-77789، 0800-77789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مجموعی قرضے میں 1 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے $700 ملین کے امریکی کوالیشن سپورٹ فنڈ کی مشروط منظوری ہو گئی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ ایشیا، ماہرین کیا کہتے ہیں؟ شام میں جاری تنازع کے حل کے امکانات اور عراق کی تازہ ترین صورتحال، یہ تھے ہمارے کچھ موضوعات جن پر ہم آج اپنے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے، دردانہ نجم۔ ہم دردانہ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم دردانہ۔
جی وعلیکم السلام۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اگست کے آخر سے ملک کا مجموعی قرضہ تقریباً 81 کھرب 80 ارب روپے تک پہنچ گیا، جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران کی شرح سے 11.23% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال 31 اگست کو پاکستان کا قرضہ 19.5 کھرب روپے تک تھا۔ مرکزی بینک کے ہفتے کے روز سامنے آنے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وفاقی حکومت بدستور بینکوں سے قرضوں پر انحصار کر رہی ہے، اور ہم نے اسی بارے میں ماہرین سے بات کی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو قرضے کے اخراجات ہوتے ہیں، بجٹ خسارے کے اضافے ہیں، ٹیکسوں کی کم وصولی ہے، بڑی تعداد میں ٹیکس کا دائرہ محدود ہوا ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری کا فقدان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس وقت دردانہ نجم جو پاکستان سے ہیں، ان اقتصادی امور اور ان سے جڑے مسائل پر گہرا مشاہدہ کرتی ہیں، انہیں سے ہم بات کرتے ہیں۔ دردانہ یہ بتائیے گا کہ ایک عرصے سے ہم یہ نقطہ اٹھاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کی وصولی کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں، اور اس حوالے سے مؤثر نتائج حاصل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گی؟
دیکھیں جی، ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں جو سب سے بڑا فلو یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس کا حجم بہت زیادہ ہے۔ مطلب کہ یہ کہنا کہ پاکستان کا ہر فرد ٹیکس دے رہا ہے، سیلز ٹیکس کی صورت میں بہت سارے، پھر آپ بجلی کا دیکھ لیں اس پہ ہم کتنا بے تحاشا ٹیکس لے دیتے ہیں، پیٹرولیم کی چیزیں خریدیں، مطلب اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کسی کے پاس رکشہ ہے یا کسی کے پاس پجارو ہے، یا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس سارے دیتے ہیں۔ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی جو غریب ہے، غریب سے غریب طبقہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، امیر سے امیر طبقہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، اور مطلب کوئی اس میں وہ نہیں رکھا ہوا کہ
استثنا نہیں ہے،
کوئی ڈفرنس رکھا ہو کہ دنیا بھر میں جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ ایک جو اپر کلاس جس کو کہا جاتا ہے، ان سے ٹیکسز زیادہ لیے جاتے ہیں، ان سے پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں، نہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اتنا ان کا جو کمانے کا تناسب ہے وہ اس طرح زیادہ ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ لیا جائے، اور اس ٹیکس کو پھر آگے اس کو خرچ کیا جاتا ہے مختلف ڈیولپمنٹ کے کاموں میں۔ ایک تو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جس سے غربت بڑھتی ہے۔ دیکھیے، ایک امیر شخص جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بوجھ سے اٹھا بھی لے، یا اچھا پھر اس کو جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے پاکستان میں، جو دوسرا مسئلہ ہے جو کم ہے، جس کی تعداد، جس کا حجم کم ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے خرد برد ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ بےمانی ہوتی ہے، اس میں چیٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی اس قسم کے نہیں جو ہمارا ٹیکس کا نیٹ جو ہم نہیں بڑھا سکے یا ٹیکس کا حجم ہم نہیں بڑھا سکے، تو وہ امیر طبقہ جو ہے وہ وہاں سے تو اپنی کٹوتی کروا لیتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ دے دیتے ہیں، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوتا ہے؟ غریب طبقہ ہوتا ہے اور مڈل کلاس ہوتا ہے، اور وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ زیادہ نیگیٹو اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو حکومت ہے، نہ وہ ایجوکیشن کا برڈن خود اٹھاتی ہے، نہ وہ ہیلتھ کا برڈن اٹھاتی ہے، تو ایوری تھنگ ون ہیز ٹو ڈو اپنی انکم جو جنریٹ کر رہے ہیں اس میں سے یوز کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، وہ ہماری گورنمنٹس کی کرپشن ہے۔ जितना भी टैक्स वो इकट्ठा करते हैं वो डेवलपमेंट के कामों में नहीं लगाते। एक आम सेंटीमेंट ये पाया जाता है कि हम अपने हाथों से दे देते हैं लेकिन हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत खा जाती है पैसा हमारा और वो उसको डेवलपमेंट के कामों में नहीं लगाती। अगर हुकूमत ये हमारे यहाँ इस किस्म की करप्शन खत्म हो जाए, टैक्स की चोरी खत्म हो जाए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो शायद हमारे जो बिहेवियर्स है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और गवर्नमेंट को तो दोनों तरफ देखना है, एक उन्होंने सही टैक्सेशन करनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हुजम कम करना है, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाना है, नेट में लेकर आना है जो ऊपर अपर हाई इनकम का तबका है, और दूसरा ये है कि वो जो टैक्सेशन जहाँ जो टैक्सेस देते हैं वो लोगों पर उसको लगाया जाए।
अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात जो हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर रही है कि दहशतगर्दी के मसले की वजह से मईशत को बड़ा धचका लगा, हमेशा से ये बात की आती है। गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी पर कंट्रोल कमी करने से सूरतेहाल किस हद तक बेहतर हुई है? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को दोबारा से फ़रोग होना शुरू हुआ है, जबकि आम तौर पर ये कहा जाता रहा कि दहशतगर्दी की वजह से सरमायाकारी करने वाले लोग जो थे वो घबराते रहे?
देखिए ये तो बात ऑब्वियसली जिस हिसाब की दहशतगर्दी या टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही थी, जो पाकिस्तान के अंदर का जो इन्वेस्टर था, जो पाकिस्तान में रहता था, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज टेक्सटाइल को ले लें, एक छोटी सी बात है, पीपल स्टार्टेड मूविंग, क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि बायर्स नहीं आते थे, कोई भी नहीं हमारे यहाँ विजिट करता था। फिर देखें हमारे यहाँ बहुत से हाई प्रोफाइल फॉरेनर्स के कत्ल हुए, कुछ जर्नलिस्टों के हुए, कुछ इस तरह से चीजें हुई, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक रिपल्जन थी, तो बायर भी चला गया, इन्वेस्टर भी चला गया। तो आपने आपको पता होगा 2008 में या उससे पहले भी दुबई में मीटिंग्स हुआ करती थी, बांग्लादेश में फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, और इस तरह से हमारा अपना बहुत सारा टेक्सटाइल का जो हमारी जिसको बैकबोन समझा जाता था वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ। ऑब्वियसली टेररिज्म ने बहुत, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म को ठीक किया गया, लेकिन आज ही मेरी एक किसी से बात हो रही थी, समबडी वाज वर्किंग इन बैंक। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है, क्योंकि पाकिस्तान में खाली टेररिज्म ही एक इशू नहीं है कि टेररिज्म अब खत्म हो गया तो अब इन्वेस्टर आ जाएगा हंसी खुशी, नहीं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगेन गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ दुनिया भर में हमारा जो तासुर गया हुआ है वो ये है कि इनकी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बदलेगी तो इनकी पॉलिसीज चेंज हो जाएगी, इनके यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी में। तो इन्वेस्टर जो है, अब आप देखें कि जिस वक्त इस नैप में नवाज शरीफ गया होता है वहाँ हाजिरी के लिए, उस वक्त आप अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही होती है।
अच्छा, अभी दुद्दाना हमारे साथ, अभी हमारे साथ जी हमारे साथी शहनाज अजीज ने बात की है सरताज अजीज साहब से भी, वो हुकूमत का मौकफ देंगे। हमारे पास एक और भी हुकूमती मौकफ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं, हमारे साथी शहनाज अजीज ने इसी हवाले से बात की, पाकिस्तान के साबिक मुशीर रहे हैं खजाना के लिए डॉक्टर सलमान शाह, उन्होंने भी सूरत हाल का तज्जिया किया है। तो आइए ये रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और उसके बाद दुर्दाना आप हमारे साथ रहिएगा, अभी आपसे हमें काफ़ी और सवाल पूछने हैं।
आई थिंक एक तो ये है कि अखराजात जो हैं वो प्रोजेक्शन से ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ रेवेन्यूज जो हैं वो प्रोजेक्शन से कम हैं, जितने रेवेन्यूज आप समझते थे होंगे। सो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑन रेवेन्यू साइड एंड देयर इज एन एक्सपेंशन ऑन द डेवलपमेंट साइड।
गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई बयान आता है तो ये कहा जाता है कि जो मईशत है वो बहुत फल फूल रही है, लेकिन जो फिगर्स हैं उनमें हमें तजाद नज़र आता है, तो आम सारिफ जो है वो किसकी बात पे यकीन उसे करना चाहिए?
देखिए बात ये है कि इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो बड़े डिफरेंट डायमेंशंस पे आप मेजर कर सकते हैं। इस वक्त जो है एक तो बहुत बड़ा इशू जो है वो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, या जितनी हुकूमत कहती है उतनी हो रही है या उससे कम है। दूसरा डायमेंशन ये है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और जो यूथ बल्ज है उसको जॉब्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। फिर आपके हेल्थ के ऊपर क्या एक्सपेंडिचर चल रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर क्या चल रहे हैं, एंड उनके साथ साथ फिर ये फिस्कल डेफिसिट और स्टेबिलिटी की जो इतने मुश्किल से IMF प्रोग्राम्स आपने किए और खासी मुश्किल सहनी पड़ी आवाम को, तो वो फिर अगर वो भी सस्टेन नहीं हम कर पा रहे और डेफिसिट्स پھر سے بڑھ رہے ہیں, تو پھر وہ سارے کچھ کو ملا کے ایک تشویشناک بات بن جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہے گی کہ جی ہم نے تو ڈیفیسٹ کو بھی کم کر دیا تھا اور وہ آئی ایم ایف پروگرام بھی مکمل ہو گیا اور ہمارے پروجیکشنز کے مطابق اکنامک گروتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس طرف اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی ضروریات ہیں, اکنامک گروتھ ہمیں 7-8% چاہیے, وہ پچھلے 10 سال میں 3.5-4% رہی ہے. اب اگر آپ نے ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8% سے کم کر کے 4 کیا تھا تو وہ اب دوبارہ اگر 6 پہ چلے جائے گا تو وہ پھر سسٹینیبلٹی نہیں ہوئی. اتنی مشکلات کے بعد بھی اگر سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی جو تھی اس میں خاصی شارٹیجز تھیں اور شارٹ کمنگس تھیں.
تو ڈاکٹر صاحب, میں ایک عام آدمی کے نقطۂ نظر سے کہوں گی کہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جو بہت سارے پاناما پیپرز اور اس کے بعد بہت سے انکشافات ہوتے رہے ملک سے روپیہ باہر جانے کے, کیا یہ تمام جو بوجھ ہے اس کا میں ایک بہت بڑا حصہ ان چیزوں کا بھی ہے کہ ملک سے بہت بڑی تعداد میں روپیہ باہر گیا؟
جی ڈیفینیٹلی. جب آپ کی کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے پرٹیکولر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کیپٹل سب سے شارٹ سپلائی میں ہے اور وہاں پہ ہمیں کیپٹل فلائٹ کی بجائے ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, تو یہ تو ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے نا. پرٹیکولرلی اگر یہ پیناما پیپرز جو ہیں وہ یہ ہائی لائٹ کریں کہ ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی کلین نہیں ہے اور نیچے جو ایلیٹ ہے اس نے بھی کانفیڈینس اپنی ملک کی اکانومی میں نہیں کیا, تو وہ تو ایک خاصا بڑا اس کا امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر اور عوام کے اوپر. جتنا بڑا ملک ہے پاکستان, دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ہے پاپولیشن کے حساب سے, یہاں پہ بے شمار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, تو لیکن اگر آپ کی جو لیڈ ہے وہ نہیں اگر انویسٹ کرے گی ان اپرچونیٹیز میں تو باہر سے لوگ کیسے آ کے یہاں انویسٹ کریں گے؟
لیجیے, آپ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بات چیت سن رہے تھے. دردانہ جن پوائنٹس کے اوپر آپ بات کر رہی تھیں انہیں کے اوپر ڈاکٹر سلمان شاہ بھی بات کر رہے تھے, اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی وہی نکات اٹھائے جس پہ ہم بات کرتے آئے ہیں. حکمران جماعت کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے رکن میاں عبد المنان, انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس ضمن میں اصلاحات کی ہیں.
جب 2013-14 میں ہم آئے تو ہمارا ٹوٹل جو ریونیو کلیکشن تھی وہ 1955 ارب روپے تھی, اور اس سال ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 4000 ارب روپے کا ہے. ہم ڈبل سے بھی زیادہ چلے گئے ہیں 4 سالوں. جب یہ سارا سی پیک مکمل ہوگا, پاور پروجیکٹ مکمل ہوں گے, پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن کے اُبھرے گا 2 سالوں.
اب ہم بات کرتے ہیں, دردانہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اب ہم بات کرتے ہیں پہلے اپنے کالرز کے ساتھ. ڈھارہوالہ سے شوکت انجم صاحب ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب.
وعلیکم السلام میڈم. سب سے بڑی بات میڈم, عمرہ جو لوگ جو امیر لوگ وہ ٹیکس نہیں دیتے. اگر ٹیکس میں ایمانداری ہو تو میرا خیال میرا ملک بہت کامیاب ہو. اس کی وجہ ہے کہ میں ایک نابینا آدمی ہوں اور میں اپنا ٹیکس بڑی ایمانداری سے پے کرتا ہوں. باقی لوگوں کو چاہیے کہ ایمانداری دکھائے, آپ ٹیکس پے کریں, اپنے ملک کو خوشحال بنائے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم لیاقت صاحب.
ہے کہ پاکستان کے لوگ انتہائی محب وطن لوگ ہیں, خواہ غریب ہو مالدار ہو.
اب شمع اور پروفیسر فیضان کو لے لو, دونوں کو, شمع کو اور پروفیسر. جی جی بات کیجیے, جی بات کیجیے.
اصل میں یہ ہے کہ ان حکمرانوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ٹیکس کا سسٹم جو ہے یہ ایک پرسودہ سسٹم ہے, یہاں جزا اور سزا کی کچھ باتیں نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں زرداری دور میں لوگوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ان کے اتنے پیسے ہیں, پھر پاناما لیکس آیا, صرف نواز شریف کو گرا اور پایا کیا, کچھ بھی نہیں پایا, اور 300 ارب روپے ان پر. ابھی عمران صاحب کہتے ہیں
شکریہ لیاقت صاحب, ہم بہت لمبی بات نہیں آپ سے سن سکتے. سوات سے شہزادہ صاحب ہیں, السلام علیکم. جی اچھا, تو اب ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ دردانہ نجم تو موجود ہیں. دردانہ ایک کوئک کامنٹ کریے, پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمارے وقت ہو گیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں, کہ یہ ساری جو صورتحال ہوتی ہے مختلف, آپ نے دیکھا کالرز بھی ان ساری چیزوں کے لیے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی ان ساری چیزوں کی طرف بات کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو آپ یہ بتائیے گا کہ سیاسی سطح پر اس کے مضمرات کیا ہوتے ہیں؟
دیکھیے,
دیکھیں سیاسی سطح پر obviously آپ یہ جو آج کل سب یہ پاناما کیس جو چل رہا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی نا کہ کہیں نہ کہیں حکمران جماعت جو ہیں وہ اس قسم کی کرپشن کے منی لانڈرنگ کے اپنا پیسہ بنانے کے کاموں میں الجھی رہی اور انہوں نے عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے سیاسی مضمرات کیا ہے. آپ سارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, ہر سیاستدان کھربوں پتی ہے کروڑوں پتی ہے. کوئی سیاستدان آپ کو ایک جمشید دستی جیسا بندہ کوئی مل جائے گا جو گدھے کے اوپر شاید کبھی کبھی سواری کرتا ہے یا جس کے پاس کوئی اپنے کچھ اثاثہ جات ہوں گے جو اتنے ویلیوبلز نہیں ہیں. لیکن باقی آپ دیکھیں اتنے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا جو سیاسی طبقہ ہے وہ تو فل دی ریچ ہے. وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے وہ کما رہے ہیں, کہاں سے کہاں وہ پھر سیاست میں پیسہ ڈالتے ہیں, سیاست سے پیسہ بناتے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ. پالیٹکس ہیز بیکم اے بزنس, اس کو بزنس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, جتنا لگایا جاتا ہے اتنا لے لیا جاتا ہے. اب آ کر چونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں چھپ نہیں سکتی. مین اسٹریم میڈیا نہ بھی ایکٹیو ہو, سوشل میڈیا کی وہ چھپ نہیں سکتی. تو حکومتیں یہ آپ کو تھوڑا بہت جو ڈیولپمنٹ کا کام نظر آ رہا ہے اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے وہ پھر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو وہ چل رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اس طرح سے دال نہیں ہماری گلے گی. لیکن جو ابھی سی پیک بن جائے گا, سی پیک بھی کوئی تشتری میں رکھ کر, کوئی سونے کی کوئی تشتری میں رکھ کر کچھ وہ کستوری نہیں ملنے والی. اس کے بھی بہت سارے آپ دیکھیے گا افیکٹس ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے ماسٹرز ہو جائے دوسری غلامی میں چلے جائیں اور ہمیں بہت سارے ایگریکلچر کے حوالے سے ہماری ایگریکلچر لینڈ کو وہ بہت استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خوشحالی آئے گی ان دا سینس کہ جن علاقوں سے وہ کوریڈور گزر رہا ہے, جن علاقوں سے وہ جو بیلٹ ہے وہ گزر رہی ہے, وہاں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کبھی ڈیولپ ہوئے نہیں, وہ ڈیولپ ہو جائیں گے
جی.
لیکن ایٹ دی کاسٹ آف واٹ؟ ابھی تو ہم پہ چائنا کا بہت قرضہ ہے. چائنا تو پوری چائنا کی تو بکس میں ہی نہیں ہے کہ وہ نہ اپنے دوستوں کو بیل آؤٹ کرتا ہے. ابھی آپ نے سری لنکا کے آئی لینڈ کا سنا ہوگا, انہوں نے ان کو بیچنا پڑا ان کو.
اچھا,
وہ تو جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو پیسہ چاہیے, پیسے کے بدلے پیسہ چاہیے. جب یہ پیسہ نہیں دے سکیں گے وہ آپ
تو پھر اور مسائل جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. ہم کوشش کر, ہماری ساتھی شہناز عزیز نے بات کر لی ہے سرتاج عزیز صاحب سے بھی, اگر ہمیں ان کا ابھی تھوڑی دیر میں اگر مل جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اپنے پروگرام میں سنوا سکیں. لیکن اب ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت ہو گیا جس میں ہم بات کریں گے امریکی کانگریس نے پاکستان کے لیے کوالیشن فنڈ کی مد میں 700 ملین ڈالر کی منظوری دے دی ہے. اس فنڈ سے افغانستان میں امریکی کارروائیوں کے حوالے سے پاکستانی تعاون پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی کی جا سکے گی. اس تبدیلی کے تحت 700 ملین ڈالر میں سے 350 ملین ڈالر کی رقم پاکستان کے لیے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے لیے مختص کی گئی ہے, بشرطے کہ امریکی وزیر دفاع اس بات کی تحریری طور پر تصدیق کریں کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف امریکہ کو درکار اقدامات تسلی بخش طور پر طے کیے ہیں. اس موضوع پہ بھی ہم بہت دفعہ بات کرتے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ ہمارے حالات حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں یہ سارے موضوعات بار بار آتے ہیں, کسی نہ کسی نئی شکل میں آتے ہیں اور بعض اوقات اس کے وہی پرانی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر فیضان حق, اور لنڈن سے اب ہمارے ساتھ ہیں شمع جنیجو دردانہ جم پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم دونوں کو پروگرام میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر فیضان سے بات کا آغاز میں کروں گی. پروفیسر فیضان, پاکستان سے ہمیشہ اس ضمن میں ڈو مور کا تقاضا کیا جاتا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل پاک امریکہ تعلقات کی جہت دیکھتے ہوئے صورتحال میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایمان میں رکھے. جی بالکل, تبدیلی آئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکرٹری آف فارن افیئرز ہیں ٹیلرسن, انہوں نے ان کو یہ گارنٹی دینی ہے کہ پاکستان نے خاطر خواہ امداد کی ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف اور دوسرے ٹیررسٹ گروپس کے خلاف. اور میرے خیال میں اس میں جو ہم لیٹسٹ ایڈوانسمنٹ دیکھتے ہیں جو ہوئی ہے پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اور پاکستان آرمڈ فورسز کی طرف سے بھی کہ ہم لوگ کرنے کو تیار ہیں اور ہم نے اتنا کام کیا ہے اور ہم آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں, تو امریکہ کو بھی ایک قدم اٹھانا ہوگا. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے, امریکہ کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں تعلقات کو, اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاک میں یہ ایک اتار چڑھاؤ رہا ہے جس میں کبھی امریکہ پاکستان کے فنڈز روک لیتا تھا اور اس کے جواب میں پاکستان بھی جو کوآپریشن تھی ان میں کمی کر دیتا تھا, لیکن اب ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات میں دوری آ رہی ہے تو پاکستان چائنا کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں چائنا کی اور رشیا کی اور دوسرے ممالک کی جو اس کے خطے کے زیادہ قریب ہیں, اور امریکہ جو ہے افغانستان میں اپنی جو مضبوط پوزیشن ہے اس کو بہرحال اس کو قائم رکھنا ہے, اور پاکستان اس کا ایک بہت بڑا محرک ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا, کچھ حد تک بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا تعلقات پاکستان اور انڈیا کے درمیان.
اچھا شمع, دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کوششوں پر آپ نے بہت کام کیا, آپ کے خیال میں امریکہ کے ان فنڈز کی ادائیگی میں اب رکاوٹوں کا کوئی احتمال آپ کیا دیکھتی ہیں؟
دیکھیے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کیا ان ساری باتوں پر عمل درآمد کر لے گا جو امریکہ چاہتا ہے. یہ میرے خیال میں لاسٹ اٹیمپٹ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کی ریسٹوریشن کے لیے اور ٹرسٹ بلڈنگ کیپیسٹی جو انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے فردر. اگر پاکستان فیل ہو جاتا ہے جو کہ یو ایس اے چاہتا ہے, تو میرے خیال میں وہ پھر پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں وہ چینج کر لے گا کہ جو امریکہ میں ایک طبقہ ہے جس طرح پریسلر ترمیم آئی جس کی وجہ سے, یا ایک باقاعدہ کانگریس میں سینیٹر کی ایک جو ان کی ہے کچھ تعداد جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں روگ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ اثر انداز ہو رہے ہیں پاکستان کی جو کلیمز ہیں کہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں یو ایس اے اور یا جو بھی مغربی دنیا ہے اس کے ساتھ ہیں, تو اس کو زیادہ آواز بن جائے مل جائے گی. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت, یہ صرف $700 million یہ نہیں ہے کہ آ گئے, لیکن یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ڈیلیورنس کی. صرف نہ صرف یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے بلکہ یہ ہے کہ ہم کنونس کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ صحیح ہیں. اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں دوبارہ سے آپریشن جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے, لیکن پاکستان کے بھی کچھ جو کنسرن ہیں کہ ان کے جو موسٹ وانٹیڈ جو ٹیررسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ ابھی بھی سیف ہیونز میں ہیں افغانستان میں. تو جب تک وہ ٹرسٹ بلڈنگ چیز تینوں ملک ممالک میں نہیں آتی اور جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, یہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کے کوئی پوزیٹو امپیکٹ ہمیں نظر آئیں گے. اور یہ جو ابھی پاکستان نے ایک بڑی ہی ایک مضبوط ڈپلومیسی کر کے کنونس کیا کہ جو جولائی میں ان کو اسٹاپ ہو گئی تھی ٹو گیٹ بیک دا یو ایس فنڈ, اور اس میں امریکن وزیر خارجہ جو آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اعتماد بڑھے گا, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کیرٹس اینڈ اسٹکس کی پالیسی تھی اس میں اسٹکس تو دکھائیں لیکن یو ایس اے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب انہوں نے کیرٹس بھی دی ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ
آئندہ چل کے صورتحال کیا ہوتی ہے,
توقعات ہیں وہ کتنی پوری ہوتی ہیں.
دردانہ, آپ سے آخری سوال ہے میرا کہ یہ فرمائے گا کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں ان مبینہ الزامات کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے, آنے والے دنوں میں پاک امریکہ دہشت گردی کے خلاف تعاون کی صورت آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اس بات کو اپنے پس منظر میں رکھیے گا کہ گزشتہ دنوں امریکہ کی انٹیلیجنس انفارمیشن پر کام کرتے ہوئے پاکستان نے امریکی اور کینیڈین جوڑے کو بھی بازیاب کروایا تھا.
جیسے ابھی بات کر رہی تھی, پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کبھی بھی سموتھ نہیں رہی. سموتھ ان دا سینس کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے, جب کام ختم ہو جاتا ہے ٹرانزیکشن ختم ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے. اب بھی ٹھیک ہے پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی کے تھرو یہ جتنے بھی بلینز فنڈ ہے 700 یا جتنے بھی ہیں یہ لے لیے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نا, پریشر تو بلڈ ہوتا چلا جائے گا, پریشر پہلے بھی آیا ہے. پریشر یہی ہے کہ جی ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے چائنا کا بھی پچھلے ایک دو مہینے پہلے یہ موقف
جی بالکل جی
سمٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی وی ہیو ٹو گیٹ کہ پاکستان کو اس بارے میں کچھ کام کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ پاکستان کو آبویسلی ہمارے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کو ختم کر دیا ہے ڈومیسٹک جہاں تک ہماری بات ہے, تو ہمیں اپنے اس ٹیررزم میں جو ہماری کوئی پالیسی جو ہے اگر ہم اگر ابھی بھی فالو کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ویدر وی آر فالوئنگ اٹ اور ناٹ, جو گڈ طالبان بیڈ طالبان, گڈ حقانی بیڈ حقانی, گڈ یا اب اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو طالبان ہیں, جو افغانستان کے طالبان ہیں جن کو وہ حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں, ان کے اب سب سے رابطے ہیں, ان کے چائنا سے رابطے ہیں, ان کے ایران سے رابطے ہیں, ایران میں انہوں نے اپنا ہیڈ آفس بھی کھولا ہوا ہے, ان کے ہر ایک سے رابطے ہیں. وہاں آ کر جہاں طالبان کی بات آتی ہے, جہاں افغانستان کی بات آتی ہے, وہاں ایران نہ شیعہ دیکھتا ہے نہ سنی دیکھتا ہے, وہاں وہ صرف یہ دیکھتا ہے اسٹریٹجک ریجنل اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے. تو یہ صرف پاکستان کی گیم. اور دوسری بات ہے کہ طالبان کے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان کے طالبان,
جی,
کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر آ سکتا ہے اپنی وجوہات کی بنا پر امریکہ کے, تو دے آر ناٹ ڈیپینڈنگ آن پاکستان. تو یہ اب امریکہ جو طالبان کو پریشرائز کر رہا ہے یا بمبارڈمنٹ زیادہ کر رہا ہے یا ان کو اب سی آئی اے کی پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے افغانستان کے اندر, وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بریک ڈاؤن کریں اور اتنا بریک ڈاؤن کریں کہ پھر یہ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر آ جائیں, اور پاکستان کو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے. لیکن امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک حد تک ہی اب طالبان کے اوپر اپنا رول پلے کر سکتا ہے. دے ہیو ٹو برنگ چینج ان دیئر پالیسی, اور وہ ڈپلومیٹیکلی یہ چیز ٹھیک ہوگی. وہ
میرا خیال ہے
پیسے سے کام نہیں ہوگا.
اچھا,
پاکستان کو پیسہ دے دیں گے تو کام نہیں ہوگا, پاکستان بھی پیسہ لے لے گا, پاکستان نے بھی اپنا کام چلانا ہے کیونکہ پاکستان کی روڈز استعمال ہوتی ہیں, ایئر اسپیس استعمال ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جس میں کوالیشن فنڈ یوز ہوتا ہے, خالی نیگوشیشن کے لیے یوز نہیں ہونا.
بہت بہت شکریہ دردانہ نجم, ہمارے ساتھ ہیں. دردانہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی پروگرام میں, وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں, اسی سیگمنٹ کا آخری سوال ہے میرا پروفیسر فیضان سے, اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے پروگرام کو لے کر. ہمارے ساتھ پاس سرتاج عزیز صاحب کا انٹرویو بھی ہے, موجود ہے, جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو سنوا سکیں. پروفیسر فیضان, گزشتہ دو برسوں کے دوران امریکہ کے دو وزرائے دفاع ایشٹن کارٹر اور جیمز میٹس نے پاکستان کی طرف سے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف تسلی بخش کارروائی کے بارے میں تصدیق نہیں کی, جس سے کوالیشن فنڈ کی ترسیل نہیں ہو سکی. آئندہ کے لیے آپ صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے کافی اس کے بارے میں بات تو کر لی, لیکن بالکل اگر کوئی کامنٹ کر دیں تو آگے چلیں.
جی, اس میں ایک بات ہے, وہ ابھی جو ہماری فاضل دوست ہیں انہوں نے بھی یہ بات اس پہ نقطے کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکیلا رسپانسبل نہیں ہے افغانستان میں. جو دو بڑے تین پلیئرز ہیں امریکہ اور پاکستان کے علاوہ, وہ چائنا ہے, رشیا ہے اور انڈیا ہے, اور اس کے ساتھ
ایران
اور ایران کا بہت بڑا حصہ ہے وہاں پر, اور ان پلیئرز کی جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے خلاف چیزیں استعمال کرتا ہے, اور اس کے لیے امریکہ کو یہ ایک بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارنا نہیں ہے. اور پاکستان اگر چاہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کو بتا سکے کہ وہاں پر کیا کتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, تاکہ ساری ذمہ داری جو ہے اس کا بوجھ پاکستان کو نہ اٹھانا پڑے.
اچھا, بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہم دو سیگمنٹس ہمارے پاس اور ہیں. ہم بات کریں گے عنایت اللہ صاحب سے, جنہوں نے بلوچستان سے فون کیا. السلام علیکم عنایت صاحب.
ہلو.
جی
ہلو.
جی جی,
متین سلمانی مخاطب.
جی متین سلمان صاحب. جی جی جی, لنڈی کوتل سے. جی بتائیے گا.
میں پروفیسر فیضان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب بھی چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان کو امریکہ شورٹی سرٹیفکیٹ دے گا کہ افغانستان کا 40% حصہ جو خالی ہے, جس پر طالبان کا قبضہ ہے, وہاں سے پاکستان پر حملے نہیں ہوں گے, دوسری جو را والے بیٹے ہیں ادھر وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف.
تو اسی کے بارے میں تو بھائی صاحب بات ہو رہی تھی, سلیمان صاحب اسی بارے میں, ابھی فیضان صاحب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے.
نہیں, یہ شورٹی امریکہ دے گا پاکستان کے خلاف, تو
اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا بھائی صاحب, ہم نے اسی کے بارے میں بات کی. میرا سوال ہی ان سے یہ تھا کہ کیا آئندہ پاکستان امریکہ کے جو وزیر خارجہ وزیر دفاع ہیں کیا وہ بات کریں گے. تو راجہ محبوب سے بات کرتے ہیں جہلم سے. السلام علیکم راجہ صاحب.
وعلیکم السلام جناب. جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ ہمیں مدد دے گا تو ہم کو تو ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ بھی سہنا پڑے گا.
اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی صاحب.
گروپ کی بات کرتے ہیں
جی,
کھانے بھوک کی بات کرتے ہیں، وہ فضل اللہ جو ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے ہماری چوکیوں پر حملے کرتا ہے، ہمارا نقصان کرتا ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اس کو بھی تو وہ دبائیں نا، اس کو ماریں
جی، اسی کے بارے میں یہ ساری کی ساری چیزیں بھائی صاحب
کرنا چاہتا ہوں،
اسی کے بارے میں ہم ساری مستقل بات کر رہے ہیں۔
پاکستان یہ باور کرائے کہ جب تک انڈیا افغانستان میں موجود ہے یہ دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
اچھا جی، بہت شکریہ ملک نائب ہیں کوہاٹ سے، السلام علیکم ملک صاحب۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کاکانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کا، اس نے تو شام اور عراق میں بہت خلاف کاروائی کیا ہے، B-52 چلائے اور قسم قسم کے بم اور ہتھیار استعمال کیا، اس نے زبردستی سے کسی ملک میں امن لایا، اور اگر یہ اتنا کمزور ہے کہ اس نے 10 سال جنگ لڑا اور فتح حاصل نہیں کیا اور پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ امن لے آؤ، تو کیا یہ امریکہ کی کتنی کمزوری ہے اور کتنا ناکام ہوا ہے افغانستان میں؟
جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غلام خان صاحب اٹک سے، جی غلام صاحب۔
جی السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
میری عرض یہ ہے جی کہ یہ کوئی ٹائم لمٹ اسپیسیفائیڈ ٹائم کیا گیا ہے کہ یہ کب تک طالبان کے خلاف لڑتے رہنا ہے، یا کب تک وہ ختم ہو جائیں گے، یا کہاں تک ان کو ان کے ساتھ لڑنا ہوگا؟ تو کیا یہ طالبان جو ہیں ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو ہے ہی انادکاس لوگ ہیں؟ یہ کب کام کو ختم کرنے کے لیے آپ نے چند لیڈر مار دیے تو پیچھے اور آ جاتے ہیں؟ اس کا کوئی حل مناسب سے ڈھونڈے جس کا کوئی دیر پا امن یعنی ثابت ہو۔
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سرگودا سے سید ممتاز جی، جلدی سے ممتاز صاحب بات کریں، ہم پروگرام میں آگے چلیں پھر۔
جی باجی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بس باجی ایک تو گزارش کرنی ہے کہ جو آپ ہم کو بینیفٹ دیتے ہیں کالر کو، ہمیں سوال کرنا چاہیے نہ کہ تبصرہ کرنا چاہیے۔
جی میں جی میں تو بالکل مستقل آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی آئی ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور دیجیے، کیونکہ تجزیہ کار تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔
جی جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، تو میں اپنے فیضان جی کو دل کی گہرائیوں سے آداب عرض کرتا ہوں، ہمارے وہ محسن سرگودا سے چونکہ ان کا تعلق یہ ہمارا ہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چاہ بہار کی بندرگاہ ہے یہ تو ایران سے شروع ہوتی ہے، اور گوادر کی جو بندرگاہ ہے یہ پاکستان سے شروع ہوتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان دو ہمسایہ ملک ہیں، جبکہ انڈیا افغانستان کا ہمسایہ ملک نہیں ہے، تو بینیفیشری کے لحاظ سے
یہ تو کل ہم نے بات کی تھی نا سارا، کل ہم نے سارا آدھا گھنٹہ پروگرام اسی کے اوپر کیا تھا بھائی صاحب، اور ابھی یہ بھی ایک تبصرہ ہی ہے آپ کا بھی، اور چاہ بہار کے بارے میں اور گوادر کی بندرگاہ کے بارے میں، اور کل کیونکہ افغانستان کی سے پہلی کھیپ پہنچی تھی بھارت سے افغانستان کو چاہ بہار کے ذریعے، تو اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ مالاکنڈ سے ریحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم پروگرام میں بریک لیں گے اور آگے چلیں گے، پھر باقی کالرز ہم بعد میں لیں گے۔ جی ریحان صاحب، تو آئیے اس وقت ان سے بات تو نہیں ہو رہی، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں لندن سے شمع جنیجو ہیں، یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق ہیں، اور اب ہمارا ساتھ دیں گے احتشام نظامی صاحب بھی، تو پروگرام کی آخری سیگمنٹس پہ بات کریں گے۔ آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، اور اب ہم پروگرام میں آگے چلتے ہیں، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے دورے پر ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے ہم ان کے اس دورے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ 12 روزہ اس دورے میں 5-6 ملک تھے جہاں شامل تھا ان کا، اور اب وہ ویتنام کا انہوں نے ابھی دورہ کیا، فلپائن کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ویتنام کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کے خواہاں ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ انہوں نے ویتنامی ہم منصب کو اپنے یہاں اقتصادی اصلاحات، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر سراہا بھی ہے۔ تو شمع آپ کے خیال میں شمالی کوریا کا معاملہ جو امریکی صدر کے 12 روزہ دورے کے ایجنڈے کا ایک کلیدی موضوع تھا. شمالی کوریا کے جوہری مسئلے کو حل کرانے کے ضمن میں صدر کس حد تک حمایت حاصل کر سکے آپ کے خیال میں جو ان 4-5 ملکوں کا دورہ اب تک ہو چکا؟
میرے خیال میں تو بہجت شمالی کوریا کا میٹر زیادہ ایسکیلیٹ ہوا ہے, اور اس میں ٹرمپ کے جو دورہ ہے اس سے زیادہ ان کی جو ٹرمپلومیسی ہے, جو وہ ٹویٹر پر اور دوسرا ان کے جو ٹویٹر ڈپلومیسی ہے اس کا بہت زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ رہے گا, چاہے جو بھی ان کو اس دورے سے جو فوائد یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھیں وہ حاصل ہوئی ہوں. اصل بات یہ تھی کہ جو یہ جن ممالک میں گئے ہیں ان کا شمالی کوریا کے بارے میں ایک واضح فورن پالیسی اور واضح موقف ہے, اور ان کے دورے میں کچھ زیادہ اس میں چینجز نہیں لائے. ان سب کا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک جو ان کی خدشات ہیں یا ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ رہیں گے. لیکن اب جو آج جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ان کے ویتنام کے دورے کے دوران, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ٹویٹ کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ مجھے برا کہتے ہیں لیکن میں ان کو شارٹ اور بونا اور موٹا نہیں کہتا, اس میں پورا جو ان کا جو دورہ ہے اس کا جو بھی اپڈیٹ آ رہی تھی اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر اور وہ ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ آج جو بھی ہیڈ لائن ہے وہ ٹرمپ کے اس ٹویٹ سے ہو رہی ہے, جو کہ اس موقف کو واضح کرتی ہے کہ یو ایس کی جو بھی پالیسی ہو یا ان ممالک کی جو بھی پالیسی ہو وہ سب سیکنڈری لیول پر آ جاتے ہیں اگر ٹرمپ کا ایک ٹویٹ اس پر آ جائے, یا آگے سے جو شمالی کوریا کے صدر ہے ان کا کوئی بیان آ جائے. تو یہ ایک بڑی ہی سینسیٹیو اور بہت ہی ایک عجیب قسم کی صورتحال میں پوری دنیا دوچار ہے, جس میں ممالک کی جو پالیسیز ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر رہی ہیں ٹرمپلومیسی اور جو کنگ جونگ اون ہیں ان کے بیانات کی وجہ سے. تو دو لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا کا امن جو ہے وہ اسٹیک کنٹرول کر رہے ہیں اور اسٹیک پر لگ گیا ہے. تو میں آپ جتنے بھی دورے ابھی بات کریں یا ہم لوگ بات کریں اس کا کوئی ہماری ڈسکشن کا امپیکٹ نہیں آ سکتا, نہ ہی ہم کوئی پریڈکشنز کر سکتے ہیں, جبکہ ہم دیکھ کیونکہ جو بھی پریڈکشنز ہوں گی وہ ناقابل اعتبار ہوں گی جب دنیا کے دو اہم ترین لوگ انپریڈکٹیبل ہوں گے. ہم چاہے کچھ بھی کہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, لیکن آگے سے ایک ٹویٹ آئے گا یا شمالی کوریا سے ایک بیان آئے گا اور صورتحال چینج ہو جائے گی.
شکریہ.
یہ ایک بہت جی
شمع, شکریہ. میں اسی کے بارے میں بات کرتی ہوں, آپ کے اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گی. میرے پاس جو دوسرا سوال تھا اس کی بجائے اب یہی سوال ہم کریں گے نظامی صاحب سے. احتشام نظامی صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. احتشام نظامی صاحب, آپ شمع جنیجو کی بات سن رہے تھے, وہ بات یہ کر رہی تھیں کہ امریکہ کے صدر کے دورے کے بارے میں ہم نے ان سے تاثرات معلوم کیے تھے, لیکن ان کا ایک جو بیان ہے وہ کہتی ہیں یا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جب دونوں ملکوں کے یعنی شمالی کوریا اور امریکہ کے صدر دونوں کی طرف سے کوئی ایسا بیان جو کہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا کے ذریعے آ جائے گا تو اس کے تناظر میں کسی بھی طرح کی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا, کیونکہ پتہ نہیں کہ آئندہ لمحے میں کس وقت کیا ہو جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو امریکہ کے جو ایک بہت بڑے بڑے مطلب قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں, ان کو اس ضمن میں محتاط رویے کا سامنا کرنا چاہیے, محتاط رویے کو اپنانا چاہیے؟ کس طرح سے آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں ایک امریکی تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے؟
بہت بہت, بہت شکریہ, اور آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام.
وعلیکم.
اور میں نے شمع جنیجو صاحبہ کی پوری بات تو نہیں سنی, لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس ٹویٹ کا حوالہ دے رہی ہیں جس میں انہوں نے کمل جون سنگھ کی اس بیان کا جواب دیا ہے کہ جس میں
انہوں نے بوڑھا کہا,
وہ بار بار ان کو بوڑھا کہتے ہیں, تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے جواب میں انہیں بھی موٹا اور چھوٹا کہا. لیکن ساتھ ساتھ ہی ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان جانا میرے لیے تو کم از کم بہت خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور شاید کبھی ہو بھی جائے. اور اس ایشیا کے دورے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا بہجت کہ جیسا کہ میں آپ کے پروگراموں میں بھی اور دوسرے پروگراموں میں بھی اور لکھتا بھی رہا ہوں, کہتا بھی رہا ہوں, اور اس زمانے میں بھی میں نے کہا تھا کہ پری اینڈ پوسٹ الیکشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس پریزیڈنشل الیکشن کے صدر ٹرمپ جب صدر بن جائیں گے تو ان کے سامنے سچویشن دوسری ہوگی, ان کو بریفنگ کی جائے گی مختلف محکمے کی طرف سے, تو وہ جو تند و تیز بیانات دیتے ہیں وہ شاید آہستہ آہستہ اس میں کمی آئے گی. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی اگر میں نہ کہوں تو کم از کم یہ ضرور کہوں کہ نرمی ضرور آئی ہے. آپ چین کے حوالے سے دیکھیے کہ وہ چین کو اپنا دشمن قرار دیتے تھے اور تجارتی معاملے میں بھی وہ بہت تنقید کیا کرتے تھے چین پہ, لیکن ابھی چین میں جا کر انہوں نے بڑے بڑے تجارتی معاہدے کیے ہیں اور چین کے صدر کی بڑی تعریف کی ہے اور ان سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو تازہ ترین ٹویٹ جس کا شمع جنیجو صاحبہ نے ذکر کیا ہے, اس سے بھی یہ جھلکتا ہے کہ وہ بالکل ریجڈ اب نہیں رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں ایک اچھی چیز ہے اور سیاسی حلقوں کو, عالمی سیاسی حلقوں کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ابھی شاید آپ ذکر کریں یا پہلے کر چکی ہوں گی کہ روس کے ساتھ بھی صدر ٹرمپ کا جو ابھی حالیہ,
جی ابھی بات کریں گے آگے شام کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ پہلے پروفیسر فیضان کا اس سے نقطہ نظر لیتے ہیں اور پھر شمع سے اس سلسلے میں آخری سوال کریں گے. پروفیسر فیضان, جنوبی کوریا, جاپان, چین اور ویتنام کے اب تک کیے گئے دوروں کے تناظر میں صدر کے ایشیائی دورے کی کامیابی کی شرح کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟
اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو دورہ ہے دوسرے جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کے دوروں سے کریں تو ان کا دورہ بہت امبیشس تھا. انہوں نے ایک پوری انڈو پیسیفک جس کا نام جو ہے بہت زیادہ کوائن یا اس کو برانڈ کیا گیا ہے اس دورے کے دوران, تو ایک کاز کھچتی ہے اس کے لیے جو کہ چائنا کے نارتھ ایسٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہ انڈیا اور سری لنکا تک جاتی ہے. اس کاز کے جتنے بھی اہم ممالک تھے اور جو ضروری ممالک تھے اور جو طاقتور ممالک ہیں یا ہو سکتے ہیں ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا ہے. انہوں نے ویتنام خاص طور پہ اس میں بہت قابل ذکر ہے, فلپین سے بھی زیادہ, کیونکہ ویتنام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے چائنا سے مقابلہ کرنے کے لیے, ایک ایسا ملک جہاں پہ امریکہ اپنے قدم جما سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو ہوئی ہے. اس لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ اس کو ناکام نہیں کہا جا سکتا, اس کو کامیاب کہا جا سکتا ہے. اور جو دوسرا نقطہ تھا وہ نارتھ کوریا کا تھا, جس میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت سے ممالک کو کنونس کر چکے ہیں یا کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور یہ ان کا خاص انداز ہے کہ بہت بڑھ کے ایک بات کرنی یا دوسرے کو پرووک کرنا اور پیچھے ہٹ جانا اور پھر اس کے لیے دوستی کی جگہ نکالنی, ایک ایسا انہوں نے ان کا میں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا 3-step ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہے کہ پہلے دوسرے کی انسلٹ کرو, پھر پیچھے ہٹ جاؤ, دوسرے کو انسلٹ کرنے کا موقع دو, پھر بیچ میں سے جگہ نکال کے وہاں پہ بات چیت کرنے کی کوشش کرو. انہوں نے اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے اور ان سیاسی مخالفوں کے ساتھ, اور اب وہ انٹرنیشنل جو میدان ہے, رینا ہے, اس میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ شمالی کوریا کے بارے میں, وہ بہرحال جس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا, اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شمالی کوریا کے پاس چائنا کے علاوہ بھی ایک آپشن اویلیبل ہے اور وہ آپشن رشیا کی ہے, اور رشیا چاہے گا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھے اس ریجن میں, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں رہتی قدم جمانے کے لیے.
اچھا شمع, آپ سے یہ اس سلسلے میں آخری سوال ہے ہمارا, پھر ہم آگے چلیں گے اگلی سیگمنٹ کی طرف, کہ صدر ٹرمپ ملٹی لیٹرل تجارتی سمجھوتوں کی بجائے دو طرفہ سمجھوتوں یا بائی لیٹرل تجارتی معاہدوں کی بات کرتے ہیں. تجارتی سطح پر ابھی نظامی صاحب نے بتا ہی دیا کہ تعاون کے حوالے سے ایشیا کے دورے کا تجزیہ بھی انہوں نے کر دیا, چین کے ساتھ معاہدوں کی بات بھی کر دی, اور اسی طرح ابھی ویتنام میں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا ایک بالکل جنرل اسی تناظر کے اندر کہ ایشیائی ملک بشمول چین امریکہ کے کسی بھی نئے موقف اور پالیسیوں کے ساتھ چلنے کے لیے کس حد تک آپ ان دیکھتی ہیں کہ وہ تیار ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے بہجت, میں پھر اپنی اسی بات کو دہراؤں گی جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی, کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک کے مفاد سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو چائنا بھی ضرور اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ یہ جو بائی لیٹرل ابھی جو نئے ہوئے ہیں اور ویتنام میں بھی ہوئے ہیں یا جتنے بھی, اس میں چائنا کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. یہ صرف بات ایک طرف نہیں ہے کہ یو ایس اے جو بات اپنی کر رہا ہے یا یو ایس اے کا فائدہ ہے, لیکن اس میں چائنا کو بھی اتنا فائدہ.
یہ میرا سوال یہی تھا شمع, میرا سوال یہی تھا کہ یہ ممالک کس حد تک امریکہ کے اس موقف کے ساتھ چل سکیں گے.
یہ उस हद तक जाएंगे जहां पर उनके अपने मफादात का प्रोटेक्शन होगी और उनके अपना चाइना को जब मार्केट मिलेगी और जब वो कन्विंस होंगे कि हाँ ये बात है तो वो फिर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, अदरवाइज ये है कि फिर उनके पास हमेशा ऑप्शन भी खुला रहता है। लेकिन यह है कि जो ट्रंप की में चाहे कितनी भी बड़ी नकाद रही हो ट्रंप की शुरू से ही, लेकिन उनकी जो ये तजारती जो जिस तरह उन्होंने सऊदीया में किया या इंडिया में किया या चाइना में वियतनाम में या जिस तरह वो रशिया के हवाले से वो एक अपना जो उनका उन पर जितने भी एलिगेशन लग रहे थे उसको वो स्मूथ करने जा रहे हैं, तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और इस मामले में वो अमेरिका को फायदा ही देंगे। जो भी वो मुआवजे करेंगे अगर वो मल्टीलेटरल नहीं और बायलेटरल है तो अमेरिका के इंटरेस्ट में होंगे। इसी तरह ये है कि चाइनीज भी अगर एग्री होते हैं और वो साइन करते हैं तो उनमें चाइना को भी ज्यादा फायदा नजर आएगा और मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली तौर पर ये है कि यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगी। जो भी मुआहदे हमें होते हुए नजर आ रहे हैं या इन फ्यूचर जो एग्रीमेंट हुआ है तो उनमें दोनों कंट्रीज का होगा और चाइना का तो उनकी जो बेसिक बात ही ये है, उनकी जो मेन उनकी जो कोर है या जिसको हम कहें कि रीढ़ की हड्डी है उनकी पॉलिसी की, वो उनकी तजारत है। तो उसमें जाहिर बात है कि मैं कहूंगी कि चाइना अपना फायदा जरूर मद्देनजर रखेगा और जितने भी ये हो रहे हैं ट्रंप भी जो करेंगे उसमें वो चाइना को डिग्रेड नहीं करेंगे, वो प्लीज करने की कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शमा जुनेद जो लंदन से हमारे साथ थी। शमा आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का आपके तजिए का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वक्त हमारे साथ दो कॉलर्स हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ पास मुशीर जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रहे और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ जिनका ताल्लुक है, जो कि बरसर इकतदार पार्टी से उनका ताल्लुक है, सरताज अजीज साहब, उनका इंटरव्यू भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान में जो खतीर कर्ज हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर सुनवाएंगे। मालाकंड से दिलावर खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। अच्छा तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्योंकि कॉलर्स की लाइन ड्रॉप हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब मीर व्लादिमीर पुटिन ने वियतनाम में होने वाली मुख्तसर मुलाकात में शाम के बारे में तो बात की ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा है कि सदर पुटिन ने उनको बताया है कि उन्होंने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की। सदर ट्रंप कहते हैं कि जब वो ये बात कहते हैं तो दुरुस्त ही कहते होंगे, उन्हें इस हवाले से हजीमत का सामना करना पड़ा और हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। आप ये बताइएगा, मेरा निज़ामी साहब से सवाल है कि अमरीका में सदारती इंतखाब में रूस की मुदाखलत के बारे में छानबीन का दायरा वसी हो रहा है, आपके ख्याल में अगर इस नौयत की कोई बात ठोस अंदाज में साबित होती है तो उसके मुजमरात क्या होंगे?
बेहतर बात यह है कि ये जो अभी ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है व्लादिमीर पुटिन से, और ये तो एक बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि दोनों ने एक अच्छे मुस्बत बातचीत की है और इससे मैं समझता हूँ सीरिया, इराक और दूसरी जगहों पे शुमाली कोरिया के मामले में जाहिर है कि दो बड़े ममालिक हैं, दो ताकतवर ममालिक हैं, अगर ये मिल बैठ के कोई ऐसा फैसला करेंगे, कोई अमल दखल करेंगे तो इसका अच्छा असर पड़ेगा और अमन की तरफ पेशरफ होगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है रूस का यहां के इलेक्शन के मामले में इंटरफेरेंस का, तो जाहिर है व्लादिमीर पुटिन ने उनके साथ बातचीत में तो ये बात कह दी है, उससे पहले भी रूस का यही मौकिफ है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन जो शकूक व शुभात और जो खबरें गर्म हुई हैं अमरीका में, अमरीका अपने मुफाद के तहत उसको अच्छी नज़र से अमरीका के आम लोग और सियासी लोग भी नहीं देखते रूस के इस किरदार को, और इस सिलसिले में अगर रूस का किरदार साबित होता है तो न सिर्फ रूस के बारे में मुखालफाना सोच यहाँ पे बढ़ेगी बल्कि खुद सदर ट्रंप के बारे में भी यहाँ के लोग कुछ अच्छी राय कायम नहीं करेंगे। और सदर ट्रंप ने तो शुरू से ही ये कहना कर दिया था और अभी भी उनका वही मौकिफ है कि रूस ने उनको कोई ऐसा फायदा नहीं पहुंचाया है। लेकिन अब चूंकि दायराकार वसी हो गया है तहकीकात का, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई इसका नतीजा जरूर सामने आएगा, इसलिए कि जो अमरीकी अदारे हैं वो बहुत ही मुस्तैद हैं और इस मामले में अपने मुफाद का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखते हैं, कौमी मुफादात का। लेकिन एक बात का मुझे अयादा करना बेहद जरूरी है यहाँ पे
जी,
कि जिस तरह ट्रंप कर रहे हैं मुफाहमाना रवैया रूस के साथ भी, चीन के साथ भी, और शुमाली कोरिया के बारे में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है, वो भी एक मामले को ईज करने के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें जो तशवीश है एक अमरीकी एक एनालिस्ट के तौर पे,
वो ये है कि चूंकि हमारे सदर ट्रंप सियासी तौर पर बहुत ज्यादा बसीरत नहीं रखते थे, अब शायद उनके अंदर ये बसीरत आ रही हो, वो ऐसा ना हो कि रूस और चीन जैसे घाघ ममालिक जो सियासत में बहुत बढ़ चढ़ के काम करते रहे हैं वो अमेरिका के सियासी मफादात को कहीं पे जिक न पहुंचाएं। लेकिन हाँ, हमें इतना एतमाद जरूर है कि हमारे मुल्क के जो महकमे हैं, जो शोबजात हैं, जो सियासी मुआशी और दफाई हिकमत अमली बनाते हैं, वो बहरहाल सदर की मुआवरत करेंगे और सदर अमेरिका का मफाद सामने रखते हुए उसको ठेस नहीं आने देंगे।
अच्छा, वाजिद हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब।
अस्सलाम वालेकुम
जी। जी वाजिद साहब जी,
मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, एक तो ये कि वियतनाम के हवाले से कि और उसने अपने आप को पेश किया है कि हमारे साथ इक्तिसादी ताल्लुकात अमेरिका के अच्छे हों, तो उसके क्या कुछ असरात हमारे सी पैक के मामला पर भी पड़ेंगे या नहीं? और दूसरा ये है कि जो तीन ये जो अमेरिका ने रकम पेश की है कि कोलिशन फंड के हवाले से, तो उसके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस क्लियरेंस है
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। वियतनाम के बारे में भी बात हुई कि दो तरफा जो माहदों की बात हो रही थी शमा जुनेजो ने उसके बारे में तफसील से बात की। अब हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सदर ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमिर पुटिन ने शाम के बारे में कहा कि शाम के मसले का वाहिद हल सियासी तस्वीर के जरिए मुमकिन है। प्रोफेसर फैजान, हजारों जानों के ज़ियान, लाखों अफराद की बेघरी और पनाह गजीनी और शाम के अंदर बेपनाह तबाही के बाद अब किस नौयत के सियासी तस्वीर की बात करें?
देखिए कि जो सीरिया और इराक जो है उसमें जो अभी फतूहत हासिल हुई हैं, जिसमें अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी फौजें हैं खासकर इराक की, और उसके साथ साथ शाम में हम देखते हैं शाम की हुकूमत है और उनके पीछे रूस और ईरान का जो है तआवुन है, तो हम देखते हैं कि आईसिस जो है एक ऐसी कुव्वत के लिहाज से खत्म हो चुकी है जिसके पास कोई इलाका हो या कोई इलाका उनके ज़ेरे हुकूमत हो या ये वो बकायदा कोई टैक्स बेस उनके पास हो या वो एक रिसोर्सेज को मोबालाइज कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक नया चैलेंज है कि वो अब सियासी चैलेंज ये है कि जब तक वो सियासी जो हल्का बंदी है इन के दरमियान, मैं हल्का बंदी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक का अपना अपना असर रसूख का जो इलाका है वो लहरा है
जी।
अगर वो हदबंदी नहीं हो पाती, अगर वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो हम वहीं खड़े होंगे जहाँ पांच साल पहले खड़े थे, क्योंकि ये ऐसे ही वैक्यूम में आइसिस जैसी तंजीमें, अलकायदा जैसी तंजीमें घुसती हैं और पैदा होती हैं और फिर उनका दायरा कार बढ़ता है। और मेरे ख्याल में अभी तक ये एक अच्छी बात है, जैसे हमारे भाई एहतशाम साहब हैं उन्होंने फरमाया कि ये एक अच्छी बात है कि पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात का तभी कोई असर निकलेगा जब हम देखते हैं कि वो बैलेंस वहां पर मौजूद है कि नहीं, कोई सियासी हल निकला है या नहीं उस इलाके में। क्योंकि अगर हम खासकर जो अभी पिछले दिनों कुर्दिस्तान में हुआ है और जो कुर्दों की जो तहरीक है उस सिलसिले में जो कुछ हुआ है, उससे अमरीका और रूस दोनों के दरमियान जो शकूक व शबहात हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं इन ताकतों पर यकीन नहीं कर रहे। इसलिए अगर तमाम ममालिक जो हैं उनमें अमरीका जो है वो उसके पास सवाए सऊदी अरब के और कुछ कुर्दिस्तान के और इराकी हुकूमत के कुछ एलिमेंट्स के अलावा उनके बहुत से ऐसे इलाके और लोग हैं और अफराद हैं और लीडर्स हैं वो इनके असर व रसूख में नहीं है, और अमरीका को बहरहाल किसी सूरत रूस के साथ कोई डील करनी पड़ेगी इस सिलसिले में ताकि कोई हल निकल सके।
अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान। निज़ाम साहब, बड़ा क्विक कमेंट करिएगा क्योंकि हमारे पास फिर सरताज अजीज साहब का 3 मिनट का इंटरव्यू जो हमें हर सूरत चलाना है कि इराक की सरकारी फौजों ने मुल्क के एक शहर और कई मुलहका देहातों को शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के कब्जे से बाजयाब करवा लिया है, और उसी दिन यह कामयाबी उन्हें मिली जिस दिन शामी हिजब मुखालिफ के कारकुनों के मुताबिक दाइश ने शामी कस्बे अबुल कलाम पर दोबारा कब्जा कर लिया। इससे पहले दाइश को शाम के शहर रक्का से, तो जिसे वह दारकूमत अपनी खिलाफत का दारुलहुकूमत भी करार देते थे, निकाल दिया गया है। तो इस सारी सूरतेहाल के बारे में आप क्या कहेंगे? कभी वो पीछे जाते हैं, कभी फिर आ जाते हैं, या ये है कि पॉकेट्स में थे और वो वापस आए? किस तरह से इसकी वजाहत करेंगे? कोई कमेंट?
बजट में पहले भी कह चुका हूं कि दाइश के बारे में ये खुशफहमी कि दाइश खत्म हो गई है और उसको एक जगह से निकाल दिया गया है तो वो अब कभी दोबारा नहीं आएगी, ये गलत साबित इस तरह से भी हुआ है कि अबू कलाम में भी यही दावा किया गया था, लेकिन उसने दोबारा कब्जा कर लिया है। और दाएश का असर व रसूख अभी खदशा है बढ़ने का, और वो गोरिला वार की तरफ भी जाते हैं जिस तरह से वो करते रहे हैं, और अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका कला कमा करने के लिए उनकी उनको जड़ों से हटाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। उसके लिए तमाम ममालिक को मिल के बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके दाएश से छुटकारा हमें मिल सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम निज़ामी साहब हमारे साथ थे, प्रोफेसर फैज़ान हक बफलो यूनिवर्सिटी से हमारे साथ थे। और अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी था, हम एक दो सवाल और उनसे करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त जैसा कि हमने आज प्रोग्राम शुरू किया था, पाकिस्तान के मजमू कर्ज़े में 1 खरब रुपये के इजाफे की हमने बात की थी, इस बारे में हमने अपने तजियाकारों से भी उनके राय मालूम की थी। और इस वक्त पेश खिदमत है बरसर इकतदार मुस्लिम लीग नून के एक कलीदी लीडर सरताज अजीज़ से शहनाज अजीज़ हमारे साथी की गुफ्तगु। सरताज अजीज ने इस बारे में बात करते हुए शहनाज अजीज को क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
ये ज्यादातर सीपेक में जो लोन आया उसकी वजह है, क्योंकि जाहिर है कि इसमें जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने उसमें से कुछ तो इन्वेस्टमेंट है फॉर पावर सेक्टर और कुछ जो है वो लोन है, इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है, इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर आया है। बट उसका आप देखेंगे कि इतना असर एक्सचेंज रेट पे रिजर्व पे पड़ा है बिकॉज दे वर फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप कंजम्पशन के लिए फिर तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, जिस तरह हमारा एनर्जी क्राइसिस करीबन रिजॉल्व हो गया है इनकी वजह से, तो इससे ग्रोथ पर 1-1.5% असर पड़ेगा, तो ये खुद ब खुद कंपनसेट हो जाएगा।
लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता सालों में जो ग्रोथ रेट था उसमें वो इजाफा नजर नहीं आया जो कि टारगेट था।
पिछले 6-7 साल से हमारा ग्रोथ रेट 3% पे स्टैगनेट हो गया था, मुशरफ के आखिरी 2 साल और जरदारी साहब के 5 साल, और उसकी बुनियादी वजह थी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज थे। इस वक्त इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, 20% थी अर्ली 90s में, और वो कम होकर रह गई थी कोई 13-14% ऑफ GDP। तो हमारे जो 4 साल थे उसमें पहले साल से 4% हुआ, फिर 4.7 हुआ, और इस साल 9 साल की जो साल अभी खत्म हुआ है जून में, तो 9 साल की हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी 5.3, और इस साल उम्मीद है कि इससे आगे होगा, 6 के करीब पहुंच जाएगा। और उसमें हमारा जो GDP ग्रोथ है, जैसे मैंने भी कहा, ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी पॉजिटिव है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स में कमी हुई है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी ठीक है। और जो नेगेटिव चीजें हैं उसमें जाहिर है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है और ट्रेड डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये इशू है। और जो अगर ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी आई है तो ये चारों साल इंडिकेशन बेहतर होते रहे, वैसे भी इलेक्शन ईयर था लेकिन चंद महीने पहले ही अनसर्टेनिटी शुरू हो गई, तो उसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा है, लेकिन फंडामेंटल्स खुला के थोड़ी सी थी।
अच्छा सरताज जी साहब, आपने बैरूनी सरमायाकारी की बात की, तो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने तशवीश जाहिर की है पाकिस्तान जो इकतसादी पॉलिसियाँ हैं हुकूमत की, और उसके साथ साथ इलेक्शन ईयर के हवाले से इस बात पर भी कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का भी कोई वाज़ेह मंशूर नज़र नहीं आता इकतसादी पॉलिसी के बारे में।
हमारी जो 2013 का मैनिफेस्टो था ना जी, वो बहुत जामे मैनिफेस्टो था, और उसके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं और जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं दे रिमेन वैलिड। लेकिन जाहिर है कि नया मैनिफेस्टो अगले इलेक्शन से पहले आएगा, थोड़ी सी उसमें अपडेटिंग होगी लेकिन डायरेक्शन करीबन वही होगी। और उसमें जो हमारा बुनियादी वो है कि जब तक हम 6% ग्रोथ रेट सस्टेन बेसिस पर 6-8 साल नहीं हासिल करेंगे, हमारे पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं हल होता। और वो अगर हम अब 5.5 और 6 पे पहुंच गए हैं और ये एनर्जी क्राइसिस इस साल खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से अलबत्ता इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चाइना के वो हैं इंडस्ट्रियल जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी काफ़ी स्टैग्नेशन है। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो जब तक 6-7-8% नहीं होगी, हम 6% ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकेगी।
अभी आप बातचीत सुन रहे थे सरताज अजीज से, जो कि पाकिस्तान की बरसरे इकतदार पार्टी मुस्लिम लीग नून के कलीदी लीडर हैं, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़े जिसमें 1 खरब रुपए का इजाफा हुआ, और जिसके बारे में हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में अपने सुनने वालों को तजियाकारों की राय से भी आगाह किया, और इसके अलावा हुकूमती मौक़िफ़ भी आपकी खिदमत में पेश किया था, डॉक्टर सलमान शाह की गुफ्तगु भी आपने सुनी थी। तो इसके साथ ही प्रोफेसर फैज़ान को और बहजत को अब इजाज़त दीजिए प्रोग्राम ख़त्म करने की। मेरे साथ प्रोड्यूसर ناصر گلرخ اور انجینئر تھے کارنیلیس ٹینر. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. دوبارہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اور اب یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ آج مدثرہ منظر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ورنہ گزشتہ کچھ دنوں تک آپ ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتے تھے. ان کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیے گا. تو بہجت کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.